ईश्वर फतेह कुलमोमिनीन मोमिनात बिलअख़स उलमा और रफ़ा वफ़ा शहदा आपके हमारे मरहूमीन के लिए शब जुमा सब लोग मुंतज़िर होंगे सबके लिए ईश्वर फातह तीन मरतबा सूरह इख़लास सलाम करते हैं।
दीन हमसे क्या तलब कर रहा है। हर कौम के
پر مختلف اوقات ہوتے ہیں، مختلف زمانے ہوتے ہیں، مختلف مراحل ہوتے ہیں. خود ہم اپنی قوم کو دیکھیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں، ہم لوگوں نے مختلف تبدیلیاں دیکھی ہیں اس خطے کے اندر. کبھی ایک ایسا وقت تھا جب لوگوں کی توجہات دین پہ کم تھیں اور لوگ دین سے دور دور سے رابطے میں تھے. الحمدللہ رب العالمین اب اس وقت دین کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، لوگ دین کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، صرف اہل بیت کے چاہنے والے نہیں، دوسرے لوگوں کی توجہ دے رہے ہیں. اب فیز تبدیل ہوا ہے. ہر دور میں یہ دیکھنا پڑے گا اس وقت چیلنج کیا ہے، اس وقت کون سا مرحلہ ہے. اور خدا نہ کرے اگر اس بات کو نہیں دیکھا کہ دینداری کا یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے، تو پھر خدا نہ کرے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور چیز میں کامیاب ہوتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی ناکامی ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے. بہترین مثال کربلا کے اندر مسلمانوں کے رویے کی مثال ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. جیسے کہ ہم اور آپ بچپن سے سنتے ہیں کہ جب سید الشہداء شہید ہو رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہے تھے، لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تھے، مسجد نہیں جاتے تھے، یہ سب ہوتا تھا. حتیٰ لوگ فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے اور علاقے کا جو گورنر ہوتا تھا وہ جماعت کا بات کرواتا تھا. تو ظواہر سب صحیح تھے، لیکن مشکل ساری یہ تھی کہ اس وقت چیلنج ظواہر کا نہیں تھا، اس وقت چیلنج کچھ اور چیلنج تھا، مرحلہ کچھ اور مرحلہ تھا. اب آپ تصور فرمائیں، مثلا ہم لوگ فرض کریں آپ کیسے ایسے ملک کے اندر گائیں جہاں لوگ مسلمان ہیں ہی نہیں، اصلا مسلمان ہی نہیں ہے کوئی. آپ پہلے مرحلے میں کیا چاہیں گے، لوگ دیندار ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، ان کے ہاتھ میں کم سے کم مسلمان تو بنے، بعد میں پھر آگے آہستہ آہستہ اس کو بہتر کریں گے. تو آپ اگر مسلمان کرنے میں ہی کامیاب ہو گئے، اتنا ہی ہو گیا کہ فلانی نے کہہ دیا کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہوں، تو آپ کہیں گے ہماری کامیابی ہو گئی. پہلے لوگ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ رہے تھے، اب کلمہ طیبہ پڑھ لیا. پہلے اس علاقے میں کوئی مسجد نہیں تھی، اب مسجد ہے. وہاں پر یہ کامیابی کا بہت اچھا معیار ہے کہ پہلے مسلمان نہیں تھے، اب مسلمان ہیں. پہلے مسجد نہیں تھی، اب مسجد ہے. پہلے قرآن نہیں تھا، اب قرآن کریم ہے. یہ معیار وہاں پہ اچھا ہے. لیکن فرض کریں ایک آبادی ہے جہاں پہلے سے لوگ مسلمان ہیں، وہاں پہ یہ کامیابی کا معیار صحیح ہوگا کیا کہ بھئی یہاں سب کے گھروں میں قرآن ہے، یہاں گلی گلی میں مسجد ہے، یہاں سب کے نام مسلمانوں کے نام ہیں، یہ کامیابی ہے؟ ہم کہیں گے ان کے لیے وہ کامیابی تھی، اس کے لیے یہ کامیابی نہیں ہے. کیوں یہ کامیابی نہیں ہے؟ اس کا مرحلہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اب پرانے مرحلے پر اس کو کامیابی نہیں کہیں گے، اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا. یہی حالت ہم لوگوں کی بھی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. مثلا فرض فرمائیے ایک زمانہ تھا جب ہمارے آبادیوں کے اندر عبادات پہ توجہ نہیں تھی، لوگ عبادتیں زیادہ نہیں کرتے تھے. مثلا ہم لوگ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے نا کہ جب جلوس کے اندر ظہر کی نماز شروع کی گئی ہے تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا جگہ ہے نماز پڑھنے کی، نہیں پڑھیں گے ایک دن تو کیا ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں کی لوگوں نے، مقابلہ کیا. بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں بھائی نماز ہونی چاہیے، نماز کو لوگ پڑھتا دیکھیں ہمیں جلوس کے اندر، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ بھائی شیعہ بھی نماز پڑھتا ہے. اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو اس وقت یہ عالم تھا، آپ نے ایک مقابلہ کیا، جو دین نہیں تھا لوگوں کو وہ دے دی، جو عبادتیں نہیں کر رہے تھے وہ عبادتیں کر لیں. یہ کب تھا؟ یہ 30 سال پہلے تھا. اب بھی کامیابی کا معیار یہی ہے اب یا اب کچھ اور ہے؟ اگر آپ نے نہیں ڈھونڈا کہ آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اب اس پر کامیابی نہیں چلے گی، اب کچھ اور چاہیے. اگر یہ نہیں ڈھونڈا تو پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ناکام ہوتے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ناکام ہو گئے. اچھا کیوں ناکام ہوئے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں. ہم کہیں گے کر تو رہے ہیں، اس کے لیے وہ کامیابی تھی، اس کے لیے کچھ اور ہے، اس کو کچھ اور دیکھنا پڑے گا. ہمیں دوبارہ کربلا کی مثال پہ دوں تو مثلا کوئی کہے کہ بھائی وہ سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ سب قرآن پڑھ رہے تھے، کیا یہ اتنا کافی نہیں ہے؟ ہم کہیں گے کسی اور کے لیے کافی تھا، وہاں پہ کافی نہیں ہے. وہاں پہ کیا چاہیے تھا؟ وہاں پہ صرف ایک چیز چاہیے تھی، سید الشہداء کے لیے جان دی تھی یا نہیں دی تھی؟ کوئی اس سے کم پہ بات کرے پھر وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ناکامی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی ایک چیز پہلے صحیح تھی، وہ اچھی چل رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ تو تھوڑا سا ہمیں بھی اپنے اوپر سوچنا پڑے گا۔ ہمیں 30-40 سال ہو گئے کچھ چیزوں پہ کام کرتے ہوئے، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اور یہیں پر بہت اچھا موقع ہے کہ آخری مرحلے کو بھی دیکھنے، آخری مرحلہ کیا ہے؟ اس کو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم انسانوں کے ساتھ بہت بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، ہدف کلیئر نہیں ہو تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا، اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، ظاہر کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ میں اس کی بہت مثالیں دیتا ہوں، اور ظاہر ان مثالوں کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے بھی یاد رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک مثال میں اسکول کی دیتا ہوں کہ بھائی اسکول ہے، اسکول چل رہا ہے، بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹیچر بھی پڑھا رہے ہیں، سب بچوں کے ہاتھ میں کاپیاں ہیں، کتابیں ہیں۔ اگر یہ پتہ نہ چلے کہ مقصد کیا ہے تو پھر دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ کیا ہوگا؟ ساری دکان چلتی رہے گی، بچوں کے پاس علم نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی، دکان ساری چلتی رہے گی۔ بچے فیس دیتے رہیں گے، ٹیچر سیلری لیتے رہیں گے، بچوں کی کاپیاں بھرتی رہیں گی، کلاسیں چلتی رہیں گی، عمارت کھڑی رہے گی، سب کچھ صحیح ہوگا، صرف ایک مشکل ہوگی، علم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہدف پتہ نہیں ہوتا کہ سارے کام کا ہدف کیا ہے۔ چلو یہ تو صحیح ہے، پتہ ہے، مثلا پہلی کلاس میں بچہ آئے گا اس کو کیا سکھانا ہے، یہ پتہ ہے، دسویں کلاس میں بچہ آئے گا اس کو کیا سکھانا ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ نہیں پتا پورے سسٹم کا ہدف کیا ہے، تو پھر مشکل بن جاتی ہے۔ ابھی مثلا آپ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ دین میں آئے ہو نا، آپ نماز پڑھو، آپ نے کہا چلو میں طاقت لگاتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، آپ نے پڑھ لی۔ ماہ رمضان آیا، کہا روزہ رکھو، آپ نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں اپنے نفس کے اوپر، میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں۔ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم بھی پڑھ لیتا ہوں۔ مجلس میں آؤ، مجلس میں بھی چلا جاتا ہوں۔ جلوس میں جاؤ، جلوس میں بھی چلا جاتا ہوں۔ سارے کام ہو گئے، اب ایک سوال کی ضرورت باقی ہے، وہ کیا ہے؟ ہدف کیا ہے اس سب کا؟ جانا کہاں ہے؟ ملنا کیا ہے اس کے پیچھے؟ اگر وہ ہدف پتہ نہیں چلا تو سب کچھ چلتا رہے گا، اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ سید الشہداء کے زمانے میں یہی ہوا ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے کیا یہ خطرہ 61 ہجرا میں تھا یا آج بھی ہے؟ ہمیشہ ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ ہے، آج بھی ہے۔ یہ خطرہ کیوں آتا ہے؟ یہ خطرہ اس وجہ سے آتا ہے، ہمیں دین کا نظام پتہ نہیں ہوتا، ہمیں ٹکڑے پتہ ہوتے ہیں، ان ٹکڑوں پہ عمل کرتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، پورا نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ نظام سمجھ میں آئے تو یہ غلطی نہیں ہوتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو تھوڑا سا میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہدف کیا ہے، ہدف کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ٹکڑے ٹکڑوں میں بھی پھر اس ہدف سے جوڑ سکیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہدف سمجھنے کے لیے میرا اپنا خیال ہے انتہائی اہم حدیث، وہ حدیث ہے جو ہم اور آپ بچپن سے سنتے ہیں، اور میں اس کو سینکڑوں دفعہ دہراتا ہوں، اور اس کو ہمیشہ گفتگو کرتا ہوں، اور پھر بھی دیکھتا ہوں اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ ہدف، اس کے پیچھے بھی ایک ہدف ہے۔ اگر زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایک جملے میں کہوں، اس کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے چونکہ پھر اس میں داستان بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ انسان کے اندر کچھ کمالات کی صلاحیتیں ہیں، وہ کمالات اس وقت نصیب ہونا بہت آسان ہوتا ہے جب معاشرے میں عدل ہوتا ہے، معاشرے میں انصاف ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو تو بہت سارے لوگوں کا امکان یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ کمالات نصیب نہیں ہو پاتے، وہ غلطی کر دیتے ہیں، اپنی گمراہی میں آگے چلے جاتے ہیں۔ اس امکان کو بڑھانے کے لیے کہ لوگ اپنے کمالات کو حاصل کریں، بہت ضروری ہے معاشرے میں عدل ہو۔ اس معاشرے میں عدل کو لانے کے لیے بہت ضروری ہے انسانوں کی تربیت ہو۔ اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہم پہلی کلاس پڑھ لیتے ہیں آخری کلاس بھول جاتے ہیں. پہلی کلاس کیا ہے؟ انسان علم حاصل کرے، عبادت کرے، بندگی کرے، یہ سب کرے تاکہ معاشرے میں عدل ہو. ہم پہلی کلاس سیکھ لیتے ہیں، اگلی کلاس بھول جاتے ہیں. اور وہ جو معاشرے میں ظلم کرنے والے ہیں، ان کی بہت بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ پہلی کلاس میں پڑھے رہیں، دوسری کلاس میں نہ آئیں، دوسری کلاس میں نہ آئیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہ کے رسول دین لے کر آئے، کفار مکہ کے سامنے دین دیا، وہ لوگ بتوں کے سامنے سر جھکا رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. سر تو جھکانا تھا نا. وہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا حجر اسود کو بوسہ دو. دیکھنے میں تو دونوں پتھر ہی تھے نا، بت بھی پتھر کا تھا، حجر اسود بھی پتھر کا تھا. کفار مکہ نے وہ مانا، یہ نہیں مانا. کیوں بھائی؟ وہاں بھی سر جھکاتے تھے، یہاں پہ بھی سر جھکانا تھا. وہاں بھی ایک پتھر تھے، یہاں پہ بھی ایک پتھر ہی ہے. تو تم نے اس کے سامنے سر جھکا لیا تھا، تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھکا لیا؟ بھائی ایک پس پتھر کے سامنے جب تم سر جھکانے کو تیار ہو، تو عظیم الشان خدا کے سامنے کیوں نہیں سر جھکا لیتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کسی غریب فقیر کے پاس جائے، کہے بھائی 10 روپے دے دو، اور کسی بہت بڑے دولت مند کے پاس نہ جائے کہ وہ دے دے. تو کوئی پوچھے گا بس جب تجھے مانگنا ہی ہے تو فقیر سے کیوں مانگ رہا ہے؟ کسی بڑے سے مانگ کہ جس کے دینے کا چانس بھی زیادہ ہے. یہ فقیر کو مانگ رہا ہے، ان کو سر جھکانا تھا، تو ادھر جھکاتے تھے، ادھر کیوں نہیں جھکاتے تھے؟ ان کو ایک اور بات پتا تھی، یہاں صرف سر جھکائیں گے اپنی منمانی چلائیں گے، وہاں جب اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے پھر ہماری منمانی نہیں چلے گی، پھر خدا کی چلے گی. ان کو یہ بہت اچھی طرح پتا تھا. ان کو پتا تھا یہاں اپنے ہاتھ سے بت بنائیں گے، سب سے کہیں گے سر جھکاؤ تو چلے گی ہماری، چونکہ بت نہیں بولے گا. وہاں حجر اسود کے سامنے سر جھکائیں گے، سر ہم جھکائیں گے، چلے گی خدا کی. حجر اسود نہیں بولے گا، قرآن بولے گا، قرآن حکم دے گا. ان کو پتا تھا بت نے کوئی کتاب نہیں بھیجی ہے، حجر اسود کے پیچھے کتاب رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا بت کے پیچھے کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے پیچھے نبی بھی آئے گا. پھر ادھر منمانی تھی، ادھر اللہ کا دین تھا، اس خاطر انہوں نے اس کے سامنے سر جھکایا، اس کے سامنے سر نہیں جھکایا. اچھا اب ابو سفیان سے کوئی پوچھے، ابو جہل سے کوئی پوچھے، بھائی تیرے لیے بیسٹ آف دا آپشنز کیا ہے؟ وہ کہے گا بیسٹ آف دا آپشن یہ ہے کہ بھائی لوگ بتوں کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے سر نہ جھکائیں. اچھا اب کوئی آئے بنی امیہ جیسا اور ان کو ایک اور ترکیب سکھائے، وہ ترکیب یہ ہے، سر اللہ کے سامنے جھکائیں گے حکومت تیری چلے گی. اب بنی امیہ اسے مانے گا یا نہیں مانے گا؟ اب فوراً مان لے گا. پہلے جو خدا سے لڑ رہا تھا نا، اپنی حکومت بچانے کے لیے خدا سے لڑ رہا تھا، اب سکھانے والے نے اس سے کہا ایک اور طریقہ بھی ہے، سر خدا کے سامنے جھکائیں گے لیکن حکومت کس کی رہے گی؟ حکومت بنی امیہ کی چلے گی. وہ کس طرح؟ اللہ کے نبی سے ٹکراؤ، آل نبی سے ٹکراؤ، دنیا کے سامنے ان کی حکومت ختم کر دو، تمہاری حکومت چلے گی، لوگ بظاہر اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے. اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ اگر میں اس کو اصطلاحاً کہہ سکوں تو یہ مسلمان کی بت پرستی ہو گئی. ہے مسلمان لیکن ابھی بھی بت پرستی کر رہا ہے. بت پرستی کا مطلب کیا ہے؟ بت پرستی کا مطلب یہ اللہ کی نہیں سنتا، کسی اور کی سنتا ہے. اس کو اللہ کے سامنے سر جھکانا تھا، اللہ کی سننی تھی. اللہ کی سنتا تو ظلم سے لڑتا، ظالم سے بھی لڑتا. اب بنی امیہ نے ایک نیا دین بنایا، انہوں نے کہا سر اللہ کے سامنے جھکائیں گے، ظالم سے نہیں لڑیں گے، ظالم سے نہیں لڑیں گے، ہماری حکومت چلے گی. یہ دین ہر ظالم کو پسند ہے، ہر ظالم کو یہ دین پسند ہے. ہر ظالم اس دین کی مسجدیں کھولے گا، ہر ظالم اس دین کی کتابیں چھاپے گا، ہر ظالم اس دین میں خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا. کیوں حصہ لے گا؟ اس کو پتا ہے اس دین سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ چلے گا. ہم لوگوں کے سامنے جو بہت بڑا چیلنج آتا ہے، جو ہم لوگ جو دیندار کلاس ہیں، دیندار کے سامنے جو بہت بڑا چیلنج آتا ہے وہ یہ کہ ہم کہیں اموی دین کے شکار نہ ہو جائیں. ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے. سید الشہداء کے سامنے جو مسلمان تھے وہ اموی دین کا شکار ہو گئے تھے. اموی دین کا شکار ہو گئے تھے. دین میں اللہ کی مانتے تھے, معاشرے میں بنی امیہ کی سنتے تھے. سید الشہداء نے کہا یہ قبول نہیں ہے, اس کا مقابلہ کروں گا, یزید کو کبھی بھی حاکم قبول نہیں کروں گا, یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدِ, جب یزید جیسا حاکم ہو تو اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتی. ہمارے دور میں دنیا کے ظالموں اور جابروں کی پوری کوشش ہے یہ دونوں ساتھ چلیں, یہ دونوں ساتھ چلیں. اچھا, اس کام کو کرنے کے لیے ہم بھی چھوٹا موٹا ان کا ساتھ دیتے ہیں. ہم بھی چھوٹا موٹا ساتھ کیسے دیتے ہیں؟ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. خدا نے ظلم قبول نہیں کیا, کہا ظلم کو ختم کرو. فرض فرمائیں میں نماز شب پڑھتا ہوں اور کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, نماز شب پڑھتا ہوں پیسہ کسی کا دبایا ہوا ہے, میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے وہی اموی دین اپنی زندگی میں ڈال لیا ہے. بھائی تم نماز شب پڑھتے تھے, عدل کرو, انصاف کرو, لوگوں کا پیسہ کیوں ہاتھ میں پھنسایا ہوا ہے؟ دو لوگوں کا پیسہ نہیں دے گا, لے کے بیٹھا رہے گا. کیوں؟ اس کو دین کا کھوکھلا ڈبا چاہیے. یہ دین کا کھوکھلا ڈبا لے کے چل رہا ہے, دھوکا دے رہا ہے. یہ سمجھتا ہے لوگوں کو دھوکا دے سکتا ہے کہ میں دین کی ڈگڈگی بجاؤں گا, اندر جو ظلم کرنا ہے کرتا رہوں گا, جو پیسہ دبانا ہے دبا دوں گا. دیندار ہے, نماز مجلس میں گریا کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس سے بڑا سید الشہداء کا عاشق کوئی نہیں ہوگا. گھر میں جا کے دیکھو, ہر انسان کے لیے ظالم بنا ہوا ہے. بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, ہر ایک کے اوپر ظلم کر رہا ہے, اور مجلس میں سید الشہداء کو ہونے والے ظلم پہ ایسے روتا ہے جیسے اس سے بڑا مظلوم کا کوئی حامی نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ اموی دین ہے. یہ اموی دین کے ماننے والے ہیں. اس کے مقابلے میں کون سا دین ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ دین ہے جو ہر معاملے میں اصول لے کے چلے گا. کہتا میں ظلم نہیں کروں گا, نہ یزید کا ظلم برداشت کروں گا جو اس نے کربلا میں کیا ہے, نہ اپنے گھر میں ظلم کروں گا, نہ اپنے معاشرے میں ظلم ہونے دوں گا. اگر ظلم خدا کو پسند نہیں ہے تو نہ میں یزید کا ظلم پسند کروں گا, نہ خود ظلم کروں گا, نہ معاشرے میں ظلم کرنے دوں گا, میں ظلم سے لڑوں گا. اگر خدا متعال کو ناانصافی پسند نہیں ہے اور اس کے مقابلے کیے خدا متعال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ فرعون سے لڑو, انہو طغا, اس نے طغیان کیا, بغاوت کی ہے, تو کہتا ہے نہ میں خود طغیان کروں گا, نہ فرعون کو طغیان کرنے دوں گا, نہ معاشرے میں کسی کو طغیان کرنے دوں گا. ہم لوگوں کے سامنے جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ چیلنج ہے. ہم لوگ دین کو ٹکڑوں میں کر کے خاموش ہو کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں. جب ہم یہ کام کر لیں نعوذ باللہ تعالی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دین کھوکھلا ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور مشکل بھی آئے گی, دین اپنا اثر نہیں دے گا. جب دین اثر نہیں دے گا, ایک نسل دو نسل دین کو لے کے چلے گی, اس کے بعد تیسری چوتھی نسل اپنے آپ سے پوچھے گی اس دین کا فائدہ کیا ہے, اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اب دیکھو اس وقت جو چیلنج بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے, بہت سارے لوگ معاشرے میں دین سے تھک گئے. کیوں تھک گئے؟ آپ بیٹھیں گے وہ دین کو سنانا شروع کر دے گا. میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے, کہیں جاتا ہوں پاکستان سے باہر, پاکستان کے اندر ابھی میں بیٹھا ہوں اور اس کو پتا چلا ہے کہ میں کوئی دیندار آدمی ہوں, بس یہ توپیں کھڑی کرے گا اور میرے سامنے دین کے اوپر توپ چلانا شروع کر دے گا. اچھا, میں بھی سمجھ جاتا ہوں کہ یہ دین سے تھکا بیٹھا ہے, ہارا بیٹھا ہے, اس کے ساتھ تجربے ہوئے ہیں, اس کو کسی دیندار نے کوئی بہت سخت قسم کا دھوکہ دیا ہے, اب یہ سارے دین کو گالیاں دے رہا ہے. سنو اس کی, سنو, اور اس کے بعد پوریت پوریت کے دیکھیں گے آپ کہ اس کو کسی دیندار نے بہت زبردست دھوکہ دے دیا ہے, اب یہ بیچارہ پھنس گیا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے, میں اپنے سن کے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں, کسی کو کسی مولوی نے دھوکہ دے دیا ہو تو وہ دین سے ہی بھاگ جاتا ہے, کہتا ہے بھائی مجھے دین چاہیے ہی نہیں ہے. اور کسی کو کوئی مومن نے دھوکہ دے دیا ہو تو کہتا ہے بھائی یہ سب ایک جیسے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ دین کی روح کو نہیں مانتے. کچھ عرصے میں لوگ دین سے ہار جاتے ہیں, دین سے تھک جاتے ہیں. ان سب کا حل کیا ہے؟ دین کو ٹکڑوں میں تسلیم مت کرو، دین کو پوری روح کے ساتھ لے لیں، دین کو پوری روح کے ساتھ لے لیں۔ دین تین حصوں میں میری اور آپ کی زندگی میں فوراً نظر آنا چاہیے۔ اب میں آپ کو جمع کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اس کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ اتنا کافی نہیں ہوگا کہ میں مجلس میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں، یہ سب بہت ضروری ہے، واجب ہے، کافی نہیں ہوگا۔ کہاں دین دیکھوں میں؟ تقسیم کرنے کی خاطر، جس کے بعد کام آسان ہو جاتا ہے، تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں میرے اور خدا کے درمیان رشتہ کیسا ہے۔ ٹھیک ہے میں نماز شب پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے میں سارے کام کرتا ہوں، جب ٹکراؤ کا موقع آتا ہے خدا مجھے یاد آتا ہے نہیں آتا ہے؟ ٹھیک ہے فجر کے وقت نماز پڑھ لیتا ہے، زہر کے وقت زہر پڑھ لیتا ہے، مغرب کے وقت مغرب پڑھ لیتا ہے، عشاء کے وقت عشاء پڑھتا ہے، لیکن جب یہ بات آتی ہے خدا نے کہا ہے پیسہ واپس کرو اور میرا نفس کہتا ہے نہیں دوں گا، تو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ خدا کہتا ہے چیٹ نہیں کرنا، نفس کہتا ہے کر لو، اب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ایک آدمی مولا کے پاس آیا، مولا چھٹے امام کے پاس، درود بھیجیں ان کی ذات مقدس کا، مولا کے زمانے میں بھی ظاہری دینداری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، فقہی مکاتب کھل رہے تھے، لوگ بیچارے دھوکہ کھائے جا رہے تھے۔ ایک آدمی امام کے پاس آیا، کہا مولا ہمیں، میں اپنے الفاظ میں ڈھال رہا ہوں اس کو سمجھانے کی خاطر، اس نے کہا مولا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بندے کو دیکھتے ہیں ظاہر میں بہت اچھا لگتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے گڑبڑ ہو گئی، دھوکہ دے دیا۔ ایک اور کو دیکھتے ہیں اس کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، معیار کیا بنائیں، کیسے دیکھیں ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ جس کو دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، جس کو دیکھو روزہ رکھ رہا ہے، جس کو دیکھو یا اللہ کر رہا ہے۔ کل مجھ سے کوئی بندہ خدا کسی کی شکایت کر رہا تھا، کہنے لگا صاحب تین دفعہ سے کم تو الحمدللہ کہتا ہی نہیں ہے کسی بھی بات کے اوپر، کم سے کم تین دفعہ تو کہتا ہی ہے، لیکن جو چیٹ کرتا ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ تو کہنے لگا میں اس سے کہا گیا یار ایک ہی دفعہ کہہ لو تاکہ کوئی اتنا بڑا دھوکہ نہ دے کے لوگوں کو، کہ تو تین دفعہ بولتا ہے لیکن دھوکہ دینے میں سر فہرست ہے۔ تو کہا ہم مولا ہم کریں کیا؟ امام نے کہا یہ مت دیکھو نمازیں کتنی پڑھتا ہے، یہ مت دیکھو عبادتیں کتنی کرتا ہے، یہ دیکھو لوگوں کے ساتھ معاملات میں کیسا ہے، وعدے کی وفا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جو لین دین لیتا ہے اس میں کھرا ہے یا کھٹا ہے، کھوٹا ہے، کیسا بندہ ہے یہ، ایسے دیکھو آپ۔ اور جو اس میں صحیح نہیں ہے اس پہ اعتماد مت کرو، کیوں؟ تمہیں دھوکہ دے دے گا۔ ہم لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے ایسے ہی، بھائی آپ مجھے دیکھنا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، دین کے نام پر بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہی کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ قابل اعتماد ہے، آپ نے تو کچھ نہیں دیکھا نا، آپ نے دیکھا ممبر پہ بیٹھا ہے، امامہ لگاتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، ابا پہنتا ہے، قابل اعتماد ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ زندگی لے کے آگے بڑھے اور اس کے بعد مسائل شروع ہو گئے۔ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں مت دیکھو، یہ دیکھو زندگی میں کیسا ہے، چار پیسے دے کے دیکھو۔ اب مثال میں کہہ رہا ہوں، چار پیسے دے کے دیکھو، پتہ چل جائے گا صاحب۔ قرض دو، چھوٹا سا قرض دو۔ ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے، خاندان والے، کیا کیا بتاؤں کون کون، بہرحال وہ خاندان والے ہم سے کہتے تھے جس سے دوستی باقی رکھنی ہے اسے قرض نہیں دینا، جس سے دوستی باقی رکھنی ہے اس کو قرض نہیں دینا، ورنہ گئی دوستی، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب چیلنج کیا ہے؟ آپ کے سامنے تین تعلقات ہیں، آپ کا اور خدا کا تعلق، اس کو دیکھو یہ کیسا ہے۔ کہاں پہ دیکھوں؟ نماز جب پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھ رہا، نہیں اس پہ میں نہیں دیکھو، جا کے دیکھو جب ٹکراتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہاں دیکھو۔ نمبر دو، میرا اور انسانوں کا تعلق یہ کیسا ہے؟ انسانوں سے میرا مطلب کیا ہے؟ جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں، ان سے میرا تعلق کیسا ہے؟ آج کے معاشرے کی ایک بہت سادہ سی شکایت اور بہت ہی گہری گئی بھی، وہ کیا؟ یہ دوستوں میں سب سے اچھا دوست ہے، گھر میں اس سے زیادہ بے رحم کوئی انسان نہیں ہے۔
والدین پتہ نہیں کتنے کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے جب تک دوستوں میں ہوتا ہے، جب گھر میں آتا ہے اس سے بڑا جابر کوئی نہیں ہے، سارے دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کی بات کرتا ہے، سب کے دکھ درد میں کام آتا ہے، صرف ہمیں دکھ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کا دین، آپ کی نماز شب کے اوپر تو ہے، اس پر بھی ہے، پر دین میں تین چیزیں دیکھیں، نمبر ایک آپ کا خدا سے تعلق کیسا ہے، نمبر دو آپ کا خاندان سے تعلق کیسا ہے، نمبر تین آپ کا معاشرے سے تعلق کیسا ہے۔ معاشرے میں ظلم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں؟ یہ تین چیزیں دیکھ لے۔ اچھا اب آپ، میں اس کو یہاں پہ نہیں روکنا چاہ رہا، دو پوائنٹ اور عرض کروں گا اس سلسلے میں، ان تین کو دیکھے تو کیا کرے پھر؟ اور وہ جو بات کہتے ہیں نا کہ اخلاق کے اندر نصیحت کر کے مت چھوڑو بلکہ آخری دروازے تک لے جا کے دوائی بھی کھلا دو، تو ہم یہاں پہ نہ چھوڑیں کہ آپ یہ تین چیزیں دیکھیں کہ آپ کا تعلق خدا سے کیسا ہے، آپ کا تعلق خاندان سے کیسا ہے، آپ کا تعلق انسانوں سے کیسا ہے، نہیں، اس سے ایک مرحلہ اور آگے بڑھاتے ہیں۔ نسخہ کیا ہے، دوائی کیا ہے اس مشکل کی؟ تو اس کو بھی تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سادہ ترین کام جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا اپنے لیے بھی اور آپ کو بھی، یہ وہی عرض کروں گا، ایک معیار بناؤ، اس معیار سے نیچے مت آؤ، بس ایک معیار بنا لیں، اس معیار سے نیچے مت آئیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایسے ہی صاحب آپ نے اپنی زندگی میں گاڑی کے لیے کیا معیار بنایا ہے؟ مثلا آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ جو گاڑی خریدتے ہیں زندگی میں، معمولاً جو آپ خریدتے ہیں اس میں اے سی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا بھائی یہ تو انٹیگرل پارٹ ہے، اگر گاڑی میں اے سی نہیں ہے تو میں وہ گاڑی خریدوں گا ہی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ 15 سال سے زیادہ پرانی گاڑی خریدتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، 5 سال سے زیادہ پرانی گاڑی تو میں خریدتا ہی نہیں ہوں، اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ گھر کے لیے کیا معیار ہے، کتنے بیڈ روم سے کم نہیں خریدتے؟ آپ نے کہا بھائی کم سے کم اتنے بیڈ روم تو ہونے چاہیے، اس سے کم نہیں خریدوں گا۔ صحیح ہے، آپ نے معیار بنایا نا زندگی کے اندر۔ آپ جو کپڑا پہنتے ہیں وہ کتنے قیمت کا ہوتا ہے، اس سے کم قیمت کا نہیں پہنتا۔ جوتا کتنے قیمت کا ہے، اس سے کم کا نہیں پہنتا۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا دنیا کے اندر۔ اب میں ایک بات پوچھوں گا، اللہ کے ساتھ تعلقات میں معیار کیا بنایا ابھی تک؟ گاڑی میں بغیر اے سی کی گاڑی نہیں خریدتا، اور اللہ کے ساتھ تعلقات میں جس دن چاہوں گا جو چاہوں گا کر لوں گا، کیا معیار ہے یہ؟ معیار بناؤ، مثلا معیار بنا لو کہ اللہ کے نام پر یہ کام نہیں ہونے دوں گا، اپنی زندگی میں یہ نہیں کروں گا، مثلا جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے نام میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نمبر دو کسی کا پیسہ نہیں لوں گا، کسی کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، جو ہوگا واپس کروں گا۔ معیار بناؤ، عبادتیں کر کر کے اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اس سے تو دین برباد ہو جائے گا، اس سے لوگ دنیا میں تھک جائیں گے، اور الٹا اثر پڑتا ہے، پھر الٹا اثر پڑتا ہے۔ ہم لوگ یہاں ایک کہاوت مشہور ہے، ہم لوگوں سے میرا مطلب جو صنف طالب علموں کی، دینی طالب علموں کی صنف ہے جن کو لوگ علماء کہتے ہیں، ان میں ایک کہاوت مشہور ہے، کہتے ہیں مولوی کا بیٹا کتاب فروش بنتا ہے، مولوی کا بیٹا کتاب فروش بنتا ہے۔ کہاں سے بتائیں کیا جوڑ رہا ہے بھائی، مولوی کا بیٹا کتاب فروش بنتا ہے؟ کتاب فروش کون؟ بک سیلر، کتابیں بیچنے والا۔ تو یہ کیسے بنتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ساری زندگی جو باپ نے کتابیں جمع کی ہوتی ہیں نا، وہ جوان ہو کر ساری بیچنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اس کا بزنس بن جاتا ہے، تو وہ بک سیلر بن جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اپنے باپ کی تقریریں سنتا ہے اور اس کی زندگی میں دیکھتا ہے ٹکراؤ ہے، دین سے تھک جاتا ہے، دین سے تھک جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے ساتھ یہی ہو سکتا ہے، اگر ہم دین میں سچے نہیں ہوئے، ہماری اولاد ہماری باتوں کو سنے گی جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں، اور ہمارے دین کو ہماری زندگی میں دیکھے گی، کہے گا یہ وہ نہیں ہے، اب دین سے تھکے گا، آپ سے نہیں تھکے گا، دین سے تھکے گا۔ گھر والے بھی ایسے ہی ہیں، کوئی بیوی کب تک دیکھے گی کہ میرا شوہر 5 وقت کا نمازی ہے، نماز شب پڑھتا ہے، میرے لیے فرعون ہے، میرے لیے جلاد ہے، کب تک برداشت کرے گی؟ ایک وقت آئے گا دین سے تھک جائے گی۔ اس کے دین سے تھکنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ ہماری اولاد دین سے تھکے گی نعوذ باللہ تعالی، کون ذمہ دار ہے؟ ہم خود ہیں۔ کیوں؟ کھوکھلا دین لے کے چلے تھے، اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ دین کا معیار بناؤ، ایک کم سے کم معیار بناؤ، اس سے نیچے نہیں آؤں گا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں معیار بنا لو. مثلا نماز کے لیے معیار بناؤ، عبادات کے لیے معیار بنا دیا جائے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے لیے معیار بنا لیا جائے، اس سے کچھ زندگی میں بہتری آئے گی. اچھا ایک اور خطرہ ہے جو دیندار کے ساتھ ہے، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، یہ خطرہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. مثلا وہ جو میں نے اسکول کی مثال دی تھی، جس میں ہر روز بچے آتے ہیں، بستے لے کر آتے ہیں، ٹیچرز بھی آتے ہیں، کلاسیں چلتی ہیں، علم نہیں ہوتا، تربیت نہیں ہوتی، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے اس مثال کے اندر. مثلا فرض کریں کوئی ایک آدمی آیا بہت عقل مند، وہ آیا اس نے دیکھا سارا سسٹم چل رہا ہے اور دین نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آئے گا کہے گا بھائی ایسا ہے، جب تک یہ کھوکھلا ہے میں اس کو روک رہا ہوں، کل سے اسکول کا سسٹم بند کر رہا ہوں، اس وقت تک بند رہے گا جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا. اچھا جو سسٹم میں کام کرنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے پڑھانے کی، ان کو عادت پڑی ہے پڑھنے کی، وہ دونوں بےتاب ہو رہے ہوں گے، کہیں گے ہمیں پڑھاؤ، وہ کہے گا میں پڑھانا چاہتا ہوں، روح نہیں ہے، بغیر روح کے عادت بن جاتی ہے. یہ انسانوں کا بہت بڑا خطرہ ہے، عادت پڑ جاتی ہے، بے روح کے عمل کی عادت پڑ جاتی ہے، عمل نہیں کرتا تو اس کا دل بے چین ہوتا ہے. مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی آدمی بے روح کی نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک وقت نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا، گھبرائے گا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے نماز نہیں پڑھی. اور یہ اپنے آپ سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی جو تو پڑھ رہا ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ اس میں روح ہی نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن عادت پڑ جاتی ہے اس کو، اپنی عادت کو سمجھتا ہے یہ میرے تقویٰ کی نشانی ہے، ہر روز قرآن پڑھتا ہے، عمل نہ کرنے کی قسم کھا کر عمل نہیں کروں گا، پڑھے گا ہر روز، ہر روز نماز سے پڑھتا ہے بغیر بندگی کے. یہ ہم دینداروں کا دوسرا خطرہ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے یہ بے دین نہیں ہوں گے، یہ دیندار ہوں گے. ان کے لیے خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، البتہ اکا دکا ویسے بھی ہوں گے، لیکن باقی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جنرلی ایسا نہیں ہوگا. ان کو کیا خطرہ ہوگا؟ ان کو یہ خطرہ آئے گا کہ تو پڑھتا تو رہے گا لیکن ایسا نہ ہو بے روح پڑھتا رہے، اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اس کو صحیح کرنے کا میں نے طریقہ بتا دیا، ایک معیار بنائے، اس سے نیچے نہیں آئے، لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہے، لوگوں کو حق نہیں مارنا ہے، لوگوں کو اس طریقے سے اذیت نہیں کرنا ہے، ایک معیار بنا لیں، اس سے نیچے نہ آئے. مثلا ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت خود نمائی ہے، اپنے آپ کو اظہار کرنا. خود نمائی کرنے والا انسان، یہ میں آخری مشکل بتاتا ہوں، پھر میں دوسری دفعہ پھر کہوں گا، زحمت تمام کرتا ہوں آپ کی، سخت باتیں کرنا انسان کو کتنی دیر تک کرے. وہ یہ کہ خود نمائی کرنے والے انسان کے ساتھ ایک عجیب مصیبت ہے، جب سب خاموش ہوں گے یہ بولے گا، یہ بولے گا. کیوں بولے گا؟ تاکہ لوگ مجھے دیکھیں. یہ مصیبت ہے، اور یہ دین میں بھی آتی ہے، یہ دین میں بھی آتی ہے. مثلا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بیچ میں کودے گا، کہے گا میں ایسا ہوں. اچھا تجھے کسی نے کہا ہے؟ نہیں کہا نہیں ہے. اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے اس کو ایک مشورہ دوں گا، جتنا ممکن ہے خاموش رہو. سکوت کے اوپر پتہ نہیں کتنی روایتیں ہمارے پاس. اگر کسی کو خود نمائی سے لڑنا ہے، اپنے تکبر سے لڑنا ہے، اپنی خود پسندی سے لڑنا ہے، ایک سادہ سا کام کرے، لوگوں کی باتیں سنیں، بولے نہیں، خاموش بیٹھے. جتنا خاموش بیٹھنے کی عادت پڑے گی اتنا خود نمائی کا مقابلہ ہوگا. خود نمائی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اظہار کرنا، اپنے آپ کو ثابت کرنا. عزیزان محترم، یہ دینداری کی مشکلات ہیں، اور یہ سب ہماری جان کو عذاب کی طرح لگ گئی ہیں، ہماری جان کو لگ گئی ہیں. اس سے ہمارے دین کے نتائج وہ حاصل نہیں ہو رہے جو ہمیں حاصل ہو جانے چاہیے تھے، جبکہ اللہ کا شکر ہے لوگ دین کی طرف جا رہے ہیں. تو ابھی چیلنج کچھ اور ہے، اپنے آپ کو اس سے مطمئن مت کیجیے گا کہ میں نے چند اعمال انجام دے دیے تو اس کا مطلب میرا دین کامیاب ہو گیا. نہیں، ابھی چیلنج کچھ اور ہے، اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی کچھ عرصے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں معاشرے کے اندر, ہم سب بھی غلطیاں کرتے رہتے ہیں, غلطیوں کو اپنے پکڑنے کی کوشش کرتے رہیں, معاملہ حل ہوگا. میں کچھ سنانے والا تھا اس کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں, ابھی اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. اپنی غلطیوں کو سب سے پہلے پکڑیں. ایک پوائنٹ پر آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں, اللہ کرے اس مجھے بھی ثواب ملے, آپ کو بھی ثواب ملے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں جن کے اندر ایک جملہ بار بار آتا ہے, بار بار آتا ہے. وہ جملہ یہ ہے, ہر انسان کو نصیحت کرنے والا چاہیے. یہ جملہ روایتوں میں بہت آیا ہے, ہر انسان کو نصیحت کرنے والا چاہیے. اچھا, انسان کی محرومیت, یعنی وہ انسان جو بیچارہ مظلوم ہو گیا, مر گیا بیچارہ, وہ انسان محروم انسانوں میں سے ایک انسان وہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مثلا یہ غریب ہے, فقیر ہے, مفلس, وہ انسان ہے جس کی نصیحت کے دروازے بند ہو گئے. وہ بیچارہ بہت ہی مفلس انسان ہے, یعنی جس نے اب کسی کی نصیحت نہیں سننی ہے. سنے گا تو اثر نہیں کرے گا, نہیں اثر سننا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سنتا ہے؟ ہر ایک میں چند خرابیاں نکال کر اس کو فارغ کر لیتا ہے, کہتا ہے اس کی نہیں سنوں گا, اس میں یہ خرابی ہے. معاملہ ہی ختم ہو گیا. دنیا میں کون سا بندہ ملے گا جس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی؟ ہر بندے میں کوئی خرابی ہوگی, اس کی وہ خرابی نکالے گا, کہے گا اس کے اندر یہ خرابی, میں اس کی نصیحت نہیں سنتا, معاملہ ختم. بہت غریب انسان وہ ہے جس کو کوئی نصیحت کرنے والا نہ بچے. آپ کو نصیحت چاہیے. اچھا, آپ کہیں گے بھائی ایسا ہے کہ مجھے تو نصیحت کرنے والا کوئی انسان دنیا میں بچا ہی نہیں ہے, سارے مجھ سے زیادہ خراب ہیں. ایک تو یہ خود ایک مصیبت ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے تو یہ خود ایک مسئلہ ہے. لوگوں میں اچھے لوگ ہیں جن سے نصیحت لی جا سکتی ہے. اگر کبھی ایسا ہو تو پھر میں اس کے لیے ایک اور مشورہ دوں گا, اپنی خرابیوں سے خود سیکھنے کی کوشش کرو. اپنی خرابیوں سے خود سیکھنے کی کوشش کرو. مثلا اپنا انالیسس کرو, اس موقع پہ میں نے جو حرکت کی وہ صحیح تھی یا غلط تھی, اس موقع پر مجھے یہ مشکل پیش آئی تھی, وجہ کیا تھی, میں نے کون سی غلطی کی تھی. خدا نعوذ باللہ تعالی ہم پہ ظلم نہیں کرے گا, خدا عدل کرے گا. خدا تعالیٰ اگر قرآن کریم میں فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, جو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا اس کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے ہم سے ہوتا ہے. اپنا انالیسز کرے, دیکھیں میری خرابیاں کیا ہیں, ان خرابیوں سے لڑے, اپنی غلطیوں پہ لڑے. اس موقع پہ میں نے جو فلاں کام کیا, میں کیوں بولا, مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لوگ اپنی باتیں کر رہے تھے, میں کیوں بول رہا بیچ میں. فلاں آدمی سے میں نے فلاں چیز لی تھی, اب تک واپس نہیں کی ہے, کیوں واپس نہیں کی, کیا تعویل ہے میرے پاس, خدا مجھے پکڑے گا نہیں کیا. اپنا حساب کتاب کرے. اپنے لیے نصیحت کرنے والا بن جائے اگر باہر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں بچائے. اگر آپ کہتے ہو باہر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں بچائے, سب میں خرابی ہے, تو بھائی تم اپنے لیے خود نصیحت کرنے والے بن جاؤ. اپنے آپ کو خود نصیحت کر لو, اپنی خرابیوں کو خود دیکھ لو, اس سے بھی زندگی بہتر ہو سکتی ہے, اس سے بھی اپنی زندگی کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. اور یہ سب چیزیں, یہ سب جدوجہد مانگتی ہیں, سب جدوجہد مانگتی ہیں, سب کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کبھی مت سوچیے گا کہ یہ تزکیہ نفس, تہذیب نفس, تکامل, ترقی, یہ چیپٹر رک جاتے ہیں. کوئی چیز نہیں رکتی. نفس انسانی میں ایک عجیب مصیبت ہے, یا یہ اوپر جاتا ہے یا یہ نیچے جاتا ہے, یہ ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا. یہ انسان کی باڈی کی طرح نہیں ہے کہ مثلا بچے نے اوپر ہی جانا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ کبھی اوپر جاتا ہے بہت تیزی سے, کبھی نیچے آتا ہے بہت تیزی سے. ایک ایک رات میں سب کچھ ہو سکتا ہے, صبح کو اوپر جائے رات کو نیچے آئے, یہ سب ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو ہر وقت سنبھالنا پڑے گا. شب جمعہ ہے, خدا تعالیٰ نے جمعے کو مغفرت کا وقت قرار دیا ہے, شب جمعہ رحمت کی شب ہے. یہ سب باتیں میں نے آپ کے سامنے سخت کی, لیکن ایک امید ہمیشہ رہتی ہے, خدا کریم ہے, خدا رحیم ہے, خدا غفور ہے, معاف کر دیتا ہے. ہم میں سے کون ہے جس نے غلطیاں نہیں کی, ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہیں کیے, لیکن خدا کے پاس لطف و کرم بہت ہے. نہ خدا کا لطف و کرم ہمیں گناہ پہ بہادر بنائے, نہ خدا کا عدل اور خدا کی سزا ہمیں اس کے امید سے نا امید کرے, دونوں کے درمیان رکھے. خدا کریم ہے, خدا بخشنے والا ہے. شب جمعہ ہے, ہم میں سے سب نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوگی. اچھا ہے تھوڑا سا اپنا تجزیہ کر, میری کون کون سی غلطیاں جو میں صحیح کر سکتا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کے دلوں پہ اثر بھی ہو رہا ہے, اچھا اثر ہو رہا ہے. یہ اچھا موقع ہے اپنی زندگی کے اندر غور کر کے دیکھیں کون سی خرابی سے لڑ سکتا ہوں. کسی کی کوئی امانت ایسی تو نہیں ہے میرے پاس جو مجھے واپس کرنی ہے تو واپس کر دوں. کسی بندے پہ ظلم کر رہا ہوں تو ظلم نہ کروں. کسی انسان کے ساتھ ناانصافی کی بھی ہے, ناانصافی ختم ہونی چاہیے. اپنا تجزیہ تحلیل کریں, اپنا حساب کتاب کریں. جب خدا کے نمائندے حساب کریں گے آسان نہیں ہوگا, مشکل میں پھنس جائیں گے ہم لوگ. ہم سب کو اپنا حساب کتاب کر لینا چاہیے اور خدا کی رحمت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. شب جمعہ ہے, میں روایت بہت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, اس سے مجھے امید بنتی ہے, تسلی ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا کے ساتھ ایک مکالمہ, جس میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا سب کچھ تیرے لیے کیا, عبادتیں کی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, اتنا کچھ کیا ہے. کہا یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ تو نے اپنے لیے کیا ہے. اپنی جنت بنائی ہے, اپنے آپ کو جہنم سے بچایا ہے. حضرت موسیٰ فوراً خدا سے کہا خدا ہے تو بتا تیرے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ نے ایک جملہ کہا, کہا میرے بندوں کو میری احسان اور محبت کی یاد دلاؤ, میرے بندوں کو میرے نزدیک لے کر آؤ. حضرت موسیٰ نے کہا خدا ہے تیرے بندوں کو تیرے نزدیک کیسے لے کر آؤں. کہا میری محبتیں یاد دلاؤ, میرے احسان یاد دلاؤ, ان کو بتاؤ میں نے ان کے ساتھ کتنی محبت کی بھی ہے, ان کو یاد دلاؤ میں نے ان کے اوپر کتنا احسان کیا ہوا. خدا متعلق کریم نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں ہمیں کیا معلوم, کتنی محبتیں کی ہیں ہمیں کیا معلوم. خدا کی ان محبتوں کو یاد کریں تاکہ آپ کے دل میں امید بنے, خدا سے نزدیکی کا احساس بنے, تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے سخت دلوں میں نرمی آ جائے. نرمی آ جائے خدا سے معافی مانگ لیں گے. اور بہت بڑی نعمت خدا نے متعلق کی ہے کہ ہم سید الشہداء کے ماننے والے. سید الشہداء کی محبت نے ہمارے دلوں کو آسان کیا. سید الشہداء ہدایت کے لیے بہت بڑی امید ہے. مثلا میرے جیسا آدمی اپنے آپ سے سوچتا ہے, مثلا میں 16 سال پہلے پاکستان واپس آیا تھا, ابھی نہیں معلوم میں کہاں کھڑا ہوں, گمراہ ہو گیا ہوں, رائے حق کے اوپر ہوں, 16 سال میں حق کے اوپر بڑھ رہا ہوں, اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں یا پیچھے چلا گیا ہوں, مجھے نہیں معلوم. تو میں کیا کروں, میں سید الشہداء سے التجا کروں, امام حسین سے مانگوں. کیوں امام حسین سے خاص کر؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدا وہ سفینۃ النجاۃ, وہ ہدایت کا چراغ ہیں, وہ نجات کی کشتی ہیں. میں حسین کا ماننے والا ہوں. میں کراچی میں ہوں, سید الشہداء کا روضہ کربلا میں ہے. اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. میں یہاں بیٹھے بیٹھے شب جمعہ ہو کربلا کا رخ کروں اور امام سے کہوں مولا آپ کا ایک ماننے والا یہاں بھی بیٹھا ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے. میں گمراہ ہو سکتا ہوں, مجھے آپ کی ہدایت چاہیے. میں کتنی دور بیٹھا ہوں آپ سے, غیبت کا زمانہ ہے, آپ کے فرزند غیبت میں ہیں, مجھے ہدایت چاہیے. سید الشہداء سے ہدایت مانگے. کتنا ہی زمانہ برا کیوں نہ ہو, اہل بیت کی نورانیت کے اوپر تو برائی نہیں آتی نا, ان کی نورانیت تو باقی ہے, ان کی نورانیت سے مدد مانگ لے. اور بحمد اللہ رب العالمین اب جو یہاں پہ تشریف فرما ہے, آپ کا امام حسین سے ایک رابطہ ہے, پوری دنیا کا رابطہ ہے, آپ کا ایک خاص رابطہ ہے. وہ کیا رابطہ ہے؟ یہ پوری دنیا بھی حسینی کی ہے, لیکن آپ میں خاص بات ہے، آپ امام حسین کے علی اکبر پہ روتے ہوئے آئے ہیں، آپ امام حسین کے علی اصغر پہ روتے ہوئے آئے ہیں، آپ نے ساری زندگی اہل بیت کے مصائب پہ ماتم کیا ہوا ہے، آپ کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے، دنیا میں سب حسین کا نام لیتے ہوں گے، لیکن آپ نے بھی کچھ کام کیا ہے، اس کام کے واسطے آپ کا امام حسین سے تعلق جڑ گیا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر سید الشہداء سے طلب کیا جا سکتا ہے. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں محبت ایک طرف سے ہو سکتی ہے، آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دنیا آپ کو نہیں پہچانے گی، لیکن امام حسین سے محبت دو طرف سے ہوتی ہے، اہل بیت سے محبت دو طرف سے ہوتی ہے، آپ جتنا امام حسین کو چاہتے ہیں امام حسین اس سے بڑھ کر آپ کو چاہتے ہیں، یہ محبت دو طرف سے ہے. اس دو طرف کی محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ آپ سے بے خبر نہیں ہے، وہ آپ سے باخبر ہے. اگر اب شب جمعہ ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت کے کسی مصائب کا تذکرہ کریں گے، آپ ان پر روئیں گے، ان کو نہیں پتا ہمارے نام پہ کون رو رہا ہے، بہت اچھی طرح پتا ہے، سب اچھی طرح پتا ہے. یہ محبت دو طرف سے ہو جائے گی، وہ آپ کا ساتھ دے دیں گے، کس کے مسائل کروں؟ شب جمعہ ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے سید الشہداء کے نام پہ خود بھی رہوں، آپ کو بھی دو جملے رناؤں، دل چاہتا ہے حضرت علی اصغر کے مسائل پڑھے. علی اصغر کے مسائل میں بہت ساری محبتیں ملوث ہوئی بھی ہیں، بہت ساری محبتیں ہیں. مثلا حضرت جوہر کے مسائل بھی عجیب ہیں، حضرت حر کے مسائل بھی عجیب ہیں، لیکن علی اصغر اور علی اکبر کے مسائل کے اندر جہاں باپ اور بیٹے کی مصیبتیں ہیں، وہاں ماں اور بچے کی بھی ہیں، سب کی مصیبتیں جمع ہو گئی ہیں. علی اصغر کے ساتھ عجیب بات ہے، شہید الشہداء نے جو قربانیاں دی ہیں، جس کی وجہ سے سید الشہداء کی قربانی منفرد قربانی بنتی ہے پوری کائنات کے اندر، ان قربانیوں میں سے ایک قربانی حضرت علی اصغر کی قربانی ہے. اس قربانی میں خاص خاص نکات کیا ہیں؟ ایک بڑا عجیب نقطہ یہ ہے کہ کوئی اور بچے کی قربانی دیتا ہے تو ماں کو دور رکھتا ہے، علی اصغر کی قربانی میں ماں بہت نزدیک ہے، وہ ماں خیمے سے دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ شہید ہو رہا ہے. کوئی اور قربانی دیتا ہے، بچے کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یہ علی اصغر بیچارہ شیرخوار ہے، ابھی گھٹنیوں میں بھی نہیں چلتا ہے. کوئی اور قربانی دیتا ہے، کم سے کم پیاسا نہیں ہوتا ہے، یہ بیچارہ شیش ماہ پیاسا بھی ہے، اس کی خاطر اس کے خون میں تاثیر ہے. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے، جب وہ تیرے سے تم چلا اور علی اصغر کا ننا سا مظلوم خون بہا، سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا خدایا اس کو آسمان میں پھینکو یا زمین میں ڈالو، اس کے بعد اپنے چہرے پر بنا اور کہا خدایا اسی مظلوم خون کے ساتھ تیرے میدان میں حاضر ہوں گا، تیرے محشر میں آؤں گا. یہ مظلی اصغر کی ایک مظلومیت ہے، علی اصغر کی بڑی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت وہ ہے جب سید الشہداء بچے کے لاشے کو خیمے میں لے کر نہیں گئے، خیمے کی پشت پر لائے، اپنی شمشیر سے ایک ننھی سی قبر بنائی، بچے کو گرم مٹی میں لگایا، مٹی کو اوپر سے ڈال دیا، گویا دامن جھاڑ کر کہا ربنا تقبل منا حاضر قربان، اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول کرنا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قریب کو ہم سے قبول فرما.
اے پاک پروردگار، شب جمعہ ہے، ذکر سید الشہداء، اے پاک پروردگار، ان دونوں کے صدقے میں ہمارے مرحومین، بالاخص مرحومہ مورد نظر کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، شب جمعہ ہے، کچھ مظلوم تیرے دین کے نام پر شہید ہوئے ہیں، ان شہداء کو بالاخص شہید سبط جعفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما، اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا میں ظلم جبر ہے، مصیبتیں پریشانیاں ہیں، پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کو فتح نصرت نصیب فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، تمام مومنین و مومنات کے ارواح کے لیے، بالاخص مرحومہ مورد نظر آپ کے ہمارے مرحومین علماء عرفاء فقہا شہداء سب کو شامل فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک